السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دے دیں.
غير المغضوب عليهم
وللضالين قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. گزشتہ خطبے میں یہ ذکر چل رہا تھا کہ قرآن کریم نے گزشتہ قوموں کی تاریخ کو اس تفصیل کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے اور ابرار کی بھی اور اشرار کی بھی ایسی واضح اور کھلی کھلی تصویریں اتاری ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن کریم اس پہلو سے ایک آئینہ جہاں نما ہے. کل عالم میں شمال ہو یا جنوب یا مشرق ہو یا مغرب, وہ قومیں بھی جن کا قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے اور وہ قومیں بھی جن کا قرآن کریم میں نام بنام ذکر نہیں ملتا, اس کتاب میں اپنے پہلوؤں کی تصویریں دیکھ سکتی ہیں, نیکوں کی بھی اور بدوں کی بھی, اور وہ نقوش اتنے واضح ہیں کہ ان کو دیکھ کر کسی شخص کے لیے یا کسی قوم کے لیے یہ پہچاننا کچھ مشکل بات نہیں رہتی کہ ہماری تصویر اور ہماری شکلیں کن لوگوں سے مل رہی ہیں. لیکن عجیب البیہ ہے یہ قومی, جسے دیکھ کر یا حسرتن علی العباد کے الفاظ منہ پہ جاری ہو جاتے ہیں, کہ وہ لوگ جن کی تصویریں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی حفاظت کے ساتھ محفوظ رکھی گئیں, ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد وہ جن کی شکلیں ہو بہو ویسی ہیں پھر بھی نہیں پہچانتے کہ ہم کن چہروں کو دیکھ رہے ہیں, اور یہی چہرے خود ہمارے بھی ایسے ہی ہیں. بہرحال جب میں نے اس مضمون پر مزید غور کیا اور قرآن کریم میں ہر طرف نظر ڈالی تو یہ دیکھ کر اور بھی مجھے حیرت ہوئی کہ اس مضمون میں بھی ایک عظیم الشان ارتقاء ملتا ہے, اور اس پہلو سے یہ اتنا وسعت پذیر ہو جاتا ہے کہ اسے ایک یا دو یا تین خطبوں میں سنبھالنا ممکن ہی نہیں رہتا. چنانچہ پھر میں نے صرف چند نمونے کی آیات آج کے لیے اخذ کی ہیں تاکہ اس مضمون کو سر دست جتنا بھی بیان ہو سکے اسی خطبے میں مکمل کر لیا جائے. وہ ارتقاء یہ نظر آتا ہے کہ نبوت اپنے آغاز کے وقت اتنی تفصیلی نہیں ہے, اس کے پہلو زندگی کے ہر شعبے پر اس طرح حاوی نہیں ہیں جس طرح بعد میں آنے والی نبوت جو تکمیل کی طرف جاری رہی, اس میں نئے نئے شعبوں کا اضافہ ہوتا رہا. انسانی زندگی کے جتنے شعبے ارتقا کرتے رہے ان کے مطابق شریعت میں بھی ایک ارتقا نظر آتا ہے, یہاں تک کہ اس کی تکمیل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں جا کر پوری طرح پورے نقوش کے ساتھ واضح ہوئی. اور بدوں کی تاریخ میں بھی ایسے ہی ارتقا نظر آتا ہے. تاریخ دہراتی تو ہے مگر اس طرح نہیں دہراتی, بدوں کی تاریخ بھی اپنے آپ کو دہراتی تو ہے لیکن اس طرح نہیں دہراتی کہ جتنی بدیاں پہلوں نے کی وہیں تک آ کر وہ ٹھہر جائیں. ہر قوم نے ایک نئی بدی یا دو نئی بدیوں کا اضافہ کیا ہے, یا ایک سے زیادہ دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ بدیوں کا اضافہ کیا ہے. نئے نئے شرارت کے پہلو سوچے ہیں جو پہلی قوموں کو نہیں سوجھے تھے, نئی نئی حماقتیں کی ہیں جنہوں نے حماقتوں کے نئے باب کھولے ہیں, اور قرآن کریم نے اس تاریخ کو بھی اسی طرح محفوظ فرما لیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے دیکھ کر کہ کس تفصیل کے ساتھ قرآن کریم साथ साथ इस पहलू को भी बयान फरमाता चला जाता है कि ना सिर्फ ये है कि बदकिस्मत लोग अगर वो बद थे तो उन्होंने अपने बद आबाओ अजदाद के नक्शे कदम पर, आबाओ अजदाद नहीं कहना चाहिए बल्कि वो पहले लोग जो उन जैसे बद थे उनके कदम पर कदम मारे, बल्कि उनकी बुराइयों में इजाफे किए, उनकी शरारतों में नई नई शरारतें सोचकर नए शरारत के बाप खोले। इस पहलू से जब हम गौर करते हैं तो वो आयत जिसकी भी गुज़श्ता खुतबे के आखिर पर बात चल रही थी, उसी आयत में मुझे ये इस किस्म का एक इर्तिकाई मज़मून नज़र आया। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या अहल किताब हल तनक़िमून मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लु व अन अक्सरकुम फ़ासिकून। कि ए अहले किताब, या ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू इनसे कह दे अहले किताब से कि तुम इसके सिवा हमसे क्या बुरा मना रहे, हमारे मुतल्लिक इसके सिवा तुम्हें क्या गुस्सा है कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए और उस बात पर ईमान ले आए जो हम पर उतारी गई और उस बात पर ईमान ले आए जो हमसे पहले उतारी गई थी। वह अन्ना अक्सर कुम फासिकून, और बुरा मना रहे हो हमारी बदियों का, हालांकि तुम में से अक्सर फासिक लोग हैं। जिन्हें बदियां करार देते हो हमारी, वो बदियां तो ये हैं जो बुरा मनाने वाली चीज ही कोई नहीं, और अगर तुम इनको बदियां ही देखते हो अपने हाल पर तो नजर करो, तुम में भारी अक्सरियत फासिकों की है। इसमें यह बात तो समझ में आ जाती है कि ईमान बिल्लाह पर वो कौमें जो उस वक्त के खुदा पर, जो खुदा जाहिर हो रहा होता है उस वक्त, ईमान नहीं लाती, बुरा मनाती हैं उन लोगों को, उन लोगों के ईमान को जो ईमान ले आते हैं। ये भी बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह पर ईमान लाना बजाते खुद एक इत्तला का मूजिब बन जाता है, और नबियों पर ईमान लाना वक्त के नबियों पर यह भी बजाते खुद एक इत्तला का मूजिब बन जाता है। मगर ये कैसे इत्तला का मूजिब बना, इस बात पर गुस्सा क्यों आया कि हमारे गुज़श्ता अंबिया पर जो वही नाज़िल हुई थी उस पर भी ईमान लिया? ये तो कदर मुश्तरक है, ये तो उनके हक में गवाही देने वाली बात है। कुरान करीम के ज़माने, नज़ूल के ज़माने से पहले इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं मिलता। कभी कोई कौम ऐसी नहीं गुजरी जिसने ये एतराज़ किया हो कि तुम हमारी बातें क्यों मानते हो। गुज़श्ता कौमें ये एतराज़ किया करती थी कि बेवकूफ़ो, तुम हमारी बातें क्यों नहीं मानते। हमारे आबाओ अजदाद ज़्यादा समझदार थे, जिस मज़हब पर हमने आपको पाया वो, अपने आप को पाया वो ज़्यादा मुकम्मल है, ज़्यादा पैरवी के लायक है, तुम अजीब नए रस्ते इख्तियार कर रहे हो जो गली के रस्ते हैं। सारी तारीख कुरान से पता चलता है कि मुसलसल आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक यही झगड़ा चलता था, और कुरान ने एक नई बात पैदा कर दी कि तुम वो लोग हो, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के लोग, जो इस बात को भी बुरा मना रहे हो कि जो हम पर वही नाज़िल हुई थी पहले उस पर क्यों ईमान ले आए। इस पहलू से जब आप तारीख इस्लाम का जायजा लेते हैं तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल ज़माने में इसकी कोई मिसाल नज़र नहीं आती। हैरत है, अब तफसील से तारीख पर नज़र डालें, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वलीन मुखालिफ़ीन हैं। यहाँ जो मैं अव्वलीन का मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये खोल देता हूँ पूरी तरह, हकीकत यह है कि ये ज़माना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, और कल जो ज़माना आने वाला है वो भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना ही है, और जो परसों और उसके बाद और उसके बाद और क़यामत तक जो ज़माने आते चले जाएंगे वो सारे ज़माने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने हैं। بس قرآن کریم نے صرف وہ تاریخ محفوظ نہیں کرنی تھی جو تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے دور میں یا آپ کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی کے دور کی تاریخ تھی، کیونکہ قرآن کریم تو زمانوں سے اس لحاظ سے بالا ہے کہ قیامت تک کے سارے زمانے جو ظاہر ہونے والے تھے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے. اگر یہ وہی تاریخ کی باتیں کر کے خاموش ہو جاتا قرآن کریم جو اولین کے دور کی باتیں تھیں، تو بعد میں آنے والے اپنا ذکر کیسے پڑھتے؟ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو محدود ماننا پڑتا، کہ قرآنی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ چند سال کا ہی زمانہ تھا، وہی تاریخ محفوظ ہوگی اور اس کے بعد کی باتیں قابل ذکر ہی نہیں. بس وہاں اس کا فقدان ہونا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ بعد کے زمانے میں یہ لازمن بطور پیشگوئی کے بات نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کریم نے کہا ہو کہ یہ ہوتا ہے اور وہ نہ ہوگا. اس لیے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی اول زمانے میں، آپ کے مخالفین نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا تو مقدر تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے مخالفین آپ کے ضرور پیدا ہوں جو لازماً یہ اعتراض اٹھائیں کہ جو ہم پر نازل ہوا ہے ہم یہ بھی نہیں ماننے دیں گے، یہ ہمیں اس پہ بھی غصہ آتا ہے. چنانچہ جب میں نے تفصیل سے دیکھا تو حقیقتاً اس کے برعکس گواہیاں ملتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ اول وہی قبلہ تھا جو اہل کتاب کا قبلہ تھا، اور جب تک یہ قبلہ رہا، یہ قدر مشترک رہی، پہلو پر اترنے والی ہدایت پر آپ ایمان بھی لاتے رہے اور عمل بھی فرماتے رہے، ان کو کوئی غصہ نہیں آیا. جو ہی قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہوا، اس وقت ان بے وقوفوں نے، اہل کتاب نے، یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا قبلہ کوئی چھوڑا ہے. کہتے ہیں کس بات نے ان کو قبلہ ان سے تبدیل کروا دیا ہے؟ اچھا بھلا ہمارا قبلہ تھا اور اسے چھوڑ کر ایک نیا قبلہ اختیار کر گئے. بس اشتراک پر غصہ نہیں ان کو بھی آیا، اختلاف پر غصہ آیا. اپنے مذہب کی منوپلی انہوں نے نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے سوا ہمارے مذہب کو کوئی بھی مانے گا تو ہمیں غصہ آ جائے. اور اس کے برعکس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت ظاہر فرمائی قرآن کریم نے کہ آپ مسلسل یہ چاہتے رہے کہ وہ اپنا قبلہ چھوڑ دیں اور ہمارا قبلہ لے. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. کیا محمد تیری تمنا بہت ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن ہم تجھے یہ بتاتے ہیں، یہ تشریح ترجمہ ہے، کہ باوجود تیری خواہش کے ہم تجھے بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی نشانات ممکن ہیں تو دکھاتا چلا جا ان کو، یہ تیرے قبلے کی طرف منہ کبھی نہیں کریں، اپنے قبلے پہ قائم رہیں. تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش نہیں تھی کہ اس قبلے کو ساری دنیا اختیار کر لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہنا بالکل بے معنی ہے کہ تو نشان پہ نشان چاہے دکھاتا چلا جا، ہرگز یہ تیرے قبلے کو قبول نہیں کریں. اور پھر خدا تعالیٰ فرماتا ہے وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. ایک عظیم شان، ایک رہنما اصول پیش فرما دیا کہ قومیں یہ نہیں کیا کرتی کہ دھوکہ دینے کی خاطر اپنا قبلہ چھوڑ کے کسی اور کا قبلہ پکڑ لیں، جو بھی اعلان کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. خدا فرماتا ہے یہ نہیں ہوا کرتا دنیا میں، قومیں اپنے ہی قبلے کو پکڑ کے رہتی ہیں اور کسی غرض کے لیے بھی وہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر اپنے دشمن کا یا کسی اور کا قبلہ نہیں پکڑا کرتی. چنانچہ فرمایا کہ یہی ہوگا وما انت، اس سے پہلے فرما چکے وما انت بتابع قبلتہم، نہ انہوں نے تیرا قبلہ پکڑنا ہے نہ تو ان کا قبلہ پکڑنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفسیات ہے، انسانی نفسیات ہے، ایک خدا تعالیٰ نے دستور بنا دیا ہے انسان کا، اس سے وہ ہٹ نہیں سکتا، لازماً اس قبلے پر رہتا ہے جو اس کو، جس کو وہ حقیقی قبلہ سمجھتا ہے اور اس کو بدل نہیں سکتا. اور خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا یہ دستور تھا، اور صحیح بخاری میں اس دستور کا تذکرہ ملتا ہے، ویسے بھی متعدد احادیث میں بکثرت ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا ذکر ملتا ہے کہ جب تک قرآن کریم کی کوئی آیت نازل نہ ہو کسی حکم کے بارے میں، آپ تورات کے احکام پر عمل فرمایا کرتے تھے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر فیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے دستور کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے جب تک قرآن کریم کی کوئی آیت اس معاملے میں واضح طور پر نازل نہ ہو جائے، آپ کو حکم نہ دے دیا جائے. اور تاریخ پر آپ نظر ڈال کے دیکھیں، تلاش کر لیں ہر طرف سے، مخالفین کا لٹریچر اور ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں، موافقین کا لٹریچر اور ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں، ایک اعتراض حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ کے دشمن اہل کتاب نے یہ نہیں اٹھایا کہ تم ہماری کتابوں کے مطابق کیوں عمل کر رہے ہو، ہمیں غصہ آتا ہے، دھوکہ دے رہے ہو، اور ہم تمہیں اپنی کتابوں کے مطابق عمل نہیں کرنے دیں گے. نظر دوڑائیے، دیکھیے، کوئی اشارہ تک بھی آپ کو ایسا اعتراض نظر نہیں ہے. پھر قرآن کریم یہ کیا فرما رہا ہے؟ ہل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل. تو عجیب بے وقوف قوم ہو کہ کچھ تو لوگ برا مناتے ہیں اور ہمیشہ سے مراتے مناتے ہیں، یعنی نئی وحی کے اوپر برا مناتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کے اوپر جھگڑے چلے ہیں ہمیشہ، لیکن تم نے ایک نیا اضافہ کر دیا، نیا باب کھول دیا ہے مختوں کا، یہ بھی برا منا رہے ہو کہ ہم تم پر جو وحی نازل ہوئی تھی، جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اس کو کیوں مان رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں جھٹاتے، اس کی تکذیب کیوں نہیں کرتے؟ بس یہ، اگر یہ واقعہ اگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دور میں نہیں ہوا تو ناممکن تھی کہ قیامت آتی پیشتر اس کے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہو، اور یہ ہو چکا ہے، اور اس تفصیل کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے آج کہ حیرت ہوتی ہے کس طرح نقطہ بہ نقطہ، منہ بہ منہ یہ وہ تصویر بنا رہے ہیں جو قرآن کریم پیش فرما رہا ہے. کہتے ہیں احمدی کلمہ توحید نہ پڑھے، ما انزل الینا یہ ہم پر اتاری گئی، ان سے پہلے اترا ہے، من قبل اترا ہے، اور ان کا کوئی حق نہیں کلمہ پڑھنے کا، ہمیں اس سے غصہ. کہتے ہیں یہ عبادت گاہوں کو اپنے مسجد نہ کہیں، کیونکہ مسجد کا لفظ اس سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی اس میں اترا تھا، اور وہ ہماری وحی ہے، ان کا کوئی حق نہیں. کہتے ہیں کیسے ظالم ہیں احمدی، اشتعال انگریزیوں سے باز ہی نہیں آ رہا، اپنی مسجدوں کا رخ ہمارے قبلے کی طرف کر بیٹھے ہیں، ہم تو رخ موڑ کے چھوڑیں گے ورنہ قدر عام کرتے ہیں. کہتے ہیں اس سے بھی بڑی اشتعال انگیزی ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا قبلہ تھا اس کی طرف منہ کر لیا ہے. اب اس واقعہ کو آپ تاریخ اسلام کے اولین دور کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھ لیں، کیسا کھل جاتا ہے دین، کس کا ہے دین، اندھا بھی ٹٹول کے دیکھنا چاہے اس کو بھی محسوس ہو جائے گا کہ کیا واقعہ رونما ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اول دور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جھگڑا یہ چل رہا تھا، اچھا بھلا ہمارا قبلہ پکڑا ہوا تھا، ہمارا قبلہ کیوں چھوڑ بیٹھے ہو، اور اب جھگڑا یہ چل پڑا ہے کہ ہمارا قبلہ کیوں پکڑا ہوا ہے، ہم الٹا کے چھوڑیں گے. تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر دور میں نئی حماقتیں جنم لیتی ہیں، جہاں قوت ارتقا پذیر تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر شریعت کامل ہو گئی، وہاں آپ کے زمانے میں بدیوں کی تاریخ بھی مکمل ہو گئی, اور بدیوں میں بھی ایسے ایسے حیرت انگیز اضافے ہوئے ہیں کہ پہلی قوموں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی بدیاں بھی ہو سکتی ہیں. اور وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ زمانہ مصطفی ہی ہے. آج ہم خوش نصیب ہیں وہ جو اس زمانہ مصطفی کو پا گئے ہیں. ہماری ذات میں وہ تصویریں بن رہی ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تصویریں مقدر تھیں اور قرآن کریم میں بطور پیشگوئی کے درس. اگر یہ واقعہ درست نہیں ہے تو نکال کے دکھاؤ پرانے واقعات, کب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دشمن آپ پر یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ تمہیں کوئی حق نہیں اہل کتاب کی باتیں اختیار کرنے. یہاں تک جہالت میں بڑھ گئے ہیں کہ مقدمے درج کیے گئے کہ احمدیوں کے نام مسلمانوں جیسے نام کیوں رکھے گئے ہیں, یہ نام بدلا دیے گئے ہیں, اور تاریخ کو زیادہ مکمل اور محفوظ کرنے کے لیے تاکہ خدا تعالیٰ نے جہاں جہاں نقوش پر سیاہیاں پھیری ہیں وہ آئندہ آنے والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے, کوئی مٹا نہ سکے, اسمبلیوں میں یہ بات ریکارڈ ہو گئی ہے. چنانچہ ابھی چند دن پہلے پنجاب اسمبلی میں یہ ریزولوشن پیش کیا گیا ہے کہ ربوا کا نام تبدیل کر دیا جائے, کیونکہ لفظ ربوا قرآن کریم میں آتا ہے اور ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے ایسا مقدس لفظ جو قرآن کریم میں لکھا ہو وہ یہ ناپاک لوگ اختیار کریں, یعنی کلیتاً قرآن وحی سے کاٹ کر اس طرح الگ پھینک دیں گے ہم ان کو, ایک شوشہ ایک نقطہ بھی ان کو اپنانے نہیں دیں گے قرآن کریم. یہ ہے نیا زباب جو مذہب کے نام پر نفرتوں کی تاریخ میں کھولا گیا ہے, اور اس کے متعلق قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بطور پیشگوئی میں کہتا ہوں اس کا ذکر فرمایا تھا, کیونکہ اگر یہ بطور پیشگوئی نہ ہوتا تو تاریخ میں اس کا ذکر ملنا چاہیے. اور جہالت کی حد ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن کریم میں تو ابلیس کا نام بھی ہے, شیطان بھی لکھا ہوا ہے, اور ابو لہب کا بھی ذکر ہے, فرعون کا بھی ذکر ہے. تو اس زمانے کے ابو لہب اور اس زمانے کے فرعون پھر یہ نام بھی کاٹ لیں اپنے. ہر قسم کے اسماء قرآن کریم میں موجود ہیں, کلوہا ہر قسم کے اسماء ہیں, اور قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس پر کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کتاب کو ہم کسی اور پر مطلق نہیں ہونے دیں گے, یہ تو اطلاق پا کے رہے گی, چاہو بھی تو اس کو چھین کر تم اپنی جھولی میں سما نہیں سکتے, سمیٹ نہیں سکتے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بھی تھے اور تمام جہانوں کے لیے نذیر بھی تھے, نذیر للعالمین بھی تھے اور بشیر للعالمین بھی تھے. اس لیے قرآن کریم میں تو ہر قوم کا ذکر مل رہا ہے, جیسا کہ میں نے بتایا تمہارا بھی ذکر مل رہا ہے اور بڑی تفصیل سے مل رہا ہے, کس طرح نوچ لو گے ان ذکروں کو. اور قرآن کریم میں تو نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے اور بڑی محبت کے ساتھ یہ نام مذکور ہے, بڑی پاکیزگی کے ساتھ یہ نام مذکور ہے. اور آج ایرا غیرا ہر قسم کے بدکار لوگ بھی ایسے ملتے ہیں جنہوں نے یہ نام رکھا ہوا, اور تعصب کی آنکھ سے دیکھنے والوں کو یہ نظر ہی نہیں آ رہا. ایسے سے ذلیل لوگ ہیں, ایسے سے گندے لوگ ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے بھی ان کو شرم اور حیا آنی چاہیے کہ ہم حضور اکرم کے طرف منسوب ہو کر آپ کی حد تک کا مجھے بن رہے ہیں, اور ان کو یہ محمد کہتے ہیں, ان کے خلاف دعائیاں دی جاتی ہیں عدالتوں میں, قرآن اٹھا اٹھا کر کہ یہ محمد چور ہے, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, کوئی ان کو حیا نہیں آتا, وہ نام نہیں نوچتے. یہ دلیل جو دی جا رہی ہے میری طرف سے اس کا اسی آیت میں ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان باتوں میں تو اعتراض کر رہے ہو, وہ اکثر اکم فاسقون, وہ اننا اکثر اکم فاسقون, تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم میں سے اکثر فاسق لوگ ہیں, اور تم اس بات کے اہل نہیں ہو کہ پہلی کتابیں اور کتابوں کے اوپر تم عمل کر کے دکھاؤ اور ان کی طرف منسوب ہو, کیونکہ تمہارے اعمال گندے ہیں اپنی کتابوں کی وجہ سے گندے ہیں. اس لیے جو اس شان اس بات کے اہل ہیں, شایان شان ہے جن کو, کہ وہ پرانی تعلیمات پر بھی عمل کریں جو ان میں سے باقی رکھنے کے لائق ہیں اور نئی تعلیمات پر بھی عمل کریں, تمہارا کوئی حق نہیں ان کو کاٹنے. چنانچہ اس مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ بَئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, کہ تو ان میں سے اکثر کو اس حال میں پائے گا يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ, کہ گناہوں کی طرف بڑھنے میں جلدی کرتے ہیں, مسابقت کرتے ہیں ایک دوسرے پر, والعدوان ہے اور نافرمانیاں اور ٹرانسگریشن حدود سے تجاوز کرنا اس میں بھی وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. جو عقلے ہیں وہ سوتا اور حرام خوری کی جتنی قسمیں ہیں ان میں وہ ملوث ہو چکے ہیں, ہر قسم کے حرام مال ظلم کے ساتھ کھانے کے طریقوں میں رائج ہو گئے ہیں, غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں, دوسروں کی جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں, رشوتیں کھا رہے ہیں, چوری چکاری افیم نشے کی چیزیں, خفیہ ٹریڈ ایسی جو ہر قسم کی گندگی کو جنم دینے والی ہے, عورتیں بیچنا, اغوا کرنا, جتنی بھی گندی قسمیں ہیں مال کھانے کی, فرماتا ہے اس میں تم آگے بڑھ رہے ہو اور نیکیوں کے محافظ بنتے ہو. وہ جو نیکی پہ عمل کرتے ہیں اس پر اعتراض کر رہے ہو, کیونکہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ بائبل کی نیک باتوں پر کیوں عمل کرتے ہو تم, کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ بائبل کا اعتراض ہوتا, یہ میرا مطلب ہے, اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بائبل کی پر عمل کرتے تھے تو نیک باتوں پر ہی عمل کرتے تھے, اس قوم کو قرآن کریم کی روح سے یہ اعتراض اس قوم کی طرف سے اٹھایا جا رہا تھا, گویا کہ اٹھانا چاہیے تھا اس کو اس آیت کی روح سے کہ تم عجیب لوگ ہو, بائبل کی نیک باتوں پر کیوں عمل کر رہے ہیں. قرآن فرماتا ہے تم بائبل کی بد باتوں پہ عمل کر رہے ہیں, جن سے روک رہی ہے بائبل اور حیا نہیں کر رہے, اور روک رہے ہو نیکوں کو کہ بائبل کی اچھی باتوں پر عمل نہ کرو, یہ مضمون بنتا ہے. لیکن اس وقت یہ نقش ظاہر نہیں ہوا, آج ظاہر ہو رہا ہے, اور آج بائبل کی جگہ قرآن کریم نے لے لی. آج جماعت احمدیہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی اچھی باتوں پہ تم کیوں عمل کر رہے ہو, بری باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہم جو رہ گئے ہیں. Heads I win, tails you lose والا قصہ ہے قرآن کریم کا, تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہنا. ہم اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ تم ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ماں انزل من قبل, جو پہلے نازل ہوا ہے اس کی پیروی کر سکتے ہیں, اور تم اس لیے عمل نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم فرماتا ہے انا اکثر اکم فاسقون, تم میں سے اکثر فاسق ہو چکے, اور تمہاری سوسائٹی, تمہارے روزانہ کے اخبار, ہر صفحہ, ہر اخبار کا ایسی بھیانک تصویر کھینچ رہا ہے سوسائٹی کی, جو اپنے بھیانک پن میں زیادہ بھیانک ہوتی چلی جا رہی, اور بھی آگے بڑھتی چلی جا رہی. قرآن کریم نے اتنے تفصیل سے ان واقعات کو نہ صرف محفوظ فرمایا بلکہ دلائل ہر قسم کے اکٹھے کر لیے, اور یہ مضمون جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے بہت ہی وسیع مضمون ہے. ابھی اس کی بھی جو میں نے آیت بیان کی ہے اس کی جو تفصیلات کا اطلاق میں نے ابھی نہیں کر کے دکھایا, مگر بہرحال ہمیں وقت کی رعایت کے ساتھ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کچھ مختصر کرنا پڑ رہا ہے. آپ غور کریں گے جب اپنے طور پر تو حیران ہوں گے کہ ہر نو کے دلائل جو اہل اللہ یعنی ابرار لوگوں نے پیش کیے وہ بھی قرآن کریم نے محفوظ کر لیے ہیں, اور ہر نو کی کج بحثیاں اور بدتمیزیاں جو انبیاء کے مخالفین نے پیش کیں یا پیش کر سکتے تھے ان کو بھی قرآن کریم نے محفوظ کر لیا, اور بظاہر ایک سلسلہ انبیاء کی باتیں محفوظ ہوئی ہیں, لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے پردے پر جتنے مظاہر ظاہر ہوئے ہیں وہ قرآن کے بیان کردہ دائرے سے باہر نہیں جا سکے. ان کے نیک لوگوں کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر مل جاتا ہے خواہ نام نہ لیا گیا ہو, ان کے بد لوگوں کا ذکر بھی مل جاتا ہے خواہ نام نہ لیا گیا ہو. اس مضمون کو آگے بڑھاتے بڑھاتے قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ جب وہ عاجز آ جاتے ہیں لوگ, وقت کے علماء شروع میں دلائل سے بات کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں دلیل لینے کی, پھر وہ دلیل میں ان کو کس طرح مار پڑتی ہے, کس طرح وہ نامراد ہو جاتے ہیں, اس کا ذکر فرماتا ہے. کس قسم کی دلیلیں دیتے ہیں, اور جواباً انبیاء اور ان کے ماننے والے پھر کیا کیا طریق اختیار کرتے ہیں ان کو شکست دینے کی, اور بالآخر لازماً وہ شکست کھا جاتے ہیں. اور جب ان کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تو فرماتا ہے فما کانا جواب قوم ہی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجل انجاه اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, اس سے پہلے بھی ہوتا آیا اور بعد میں بھی یہی مضمون اپنے آپ کو دہراتا رہا ہے. آگ کی جگہ کسی اور عذاب نے لے لی, گالیاں بدل گئی ہوں گی, لیکن فی ذات ہی یہ مضمون تبدیل نہیں ہوا. جب بھی انبیاء کے دلائل سے اور ان کے غلاموں کے دلائل سے قومیں عاجز آئی ہیں تو آخر پر انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کو گھروں کو آگ لگا دی جائے یا ان کو زندہ جلا دیا جائے. چنانچہ بین ہی یہی مطالبہ اب علماء کی طرف سے جماعت احمدیہ کے خلاف بھی شدت اختیار کر رہا ہے, اور اب ان کے اپنے تبصرے یہ ہیں کہ آرڈیننس بھی ہم نے لگوا کے دیکھ لیا تب بھی ان کی ترقی نہیں ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی کاروائیاں پہلے سے تیز تر ہو گئی ہیں, اور اخبارات میں کھلم کھلا مجھے گالیاں دیتے ہوئے کہتے ہیں اس کو روکا کیوں نہیں پاکستان میں, ہم سمجھا رہے تھے تمہیں اس کے پاسپورٹ ضبط کر لو, اب وہ باہر نکل گیا ہے, پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گئی ہیں ان کی شرارتیں ہمارے خلاف, ان کو وہ شرارتیں کہہ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یہ رک ہی نہیں رہے, ان کی ترقیاں, ان کی جائیدادیں بڑھ رہی ہیں, ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, یوگنڈا میں یہ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, ان کو روکنے کی کوئی تدبیر کرو. اور یہ سارے شکست کے اعترافات کرنے کے بعد کہتے ہیں ایک ہی اعلان, ان کو قتل و غارت کرو, ان کو زندہ درگور کر دو. اور پھر علماء نقشے کھینچتے ہیں کہ اس طرح حکومت ہمارے سپرد کرے, ہم جلوس بنا کے چلیں مقتل کی طرف, وہاں ان کو آدھا آدھا جسم زمین میں گاڑ کر ان پر پتھراؤ کرتے ہوئے ان کو شہید کریں. وہ تو کہتے ہیں ہم قتل و غارت کریں, اور محاورہ ان کا جہنم واصل کریں, گویا جہنم کے فرشتے خدا نے ان کو بنا رکھا. جنت واصل کرنے کا کوئی لفظ آپ مجھ سے نہیں سنتے, لیکن جہنم واصل کرنے کی ساری ترکیب میں ان کو آتی. کہتے ہیں پھر ہم تالیاں بجاتے ہوئے جہنم واصل کر کے ان کو واپس آ جائیں گے. اور قرآن کریم فرماتا ہے کہ پہلی قومیں اسی طرح کرتی ہیں, یہی کہا کرتے تھے. جب دلیل نے کام نہیں کیا, ان کی دلیل نے کام نہیں کیا, اور انبیاء کے دلیل نے ان کی دلیلوں کو ریزہ ریزہ کر دیا, جب بجائے اس کے کہ وہ غالب آتے, وہ ہے تلزی کفر کا نظارہ دیکھا گیا, جب وہ اپنے گریبانوں میں منہ ڈالتے ہوئے غور کرنے لگے کہ ہم تو ہر لحاظ سے مار کھا چکے ہیں, پوری طرح ہماری شکست ہو گئی, تب انہوں نے کہا کہ اب تو سوائے اس کے چارہ کوئی نہیں, قتل کرو یا آگ بھڑکاؤ اور اس میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, ہر وہ شخص جو خدا کی خاطر آگ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اللہ اسے ضرور آگ سے نجات بخشتا ہے. اس وقت ان کی نفرتوں کا حکم جاری نہیں ہوتا, خدا کی محبت کی تقدیر جاری ہوتی, اور اپنے پیاروں کو ان کی بھڑکائی ہوئی جہنموں میں جلنے نہیں دیا کرتا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون, اس بات میں تو بہت سے نشان ہیں ایمان لانے والوں کے لیے. اب یہ بہت ہی پیارا طریقے بیان ہے, قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کے اوپر تو قدم قدم پر جان نشاور ہوتی ہے. ذکر ایک شخص کا چل رہا ہے بظاہر, اور واحد کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, جب مضمون ختم کیا تو فرمایا انا فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اگر ایک ہی واقعہ ہوا تھا آگ سے پڑھنے اور آگ سے نکالے جانے کا، اگر ایک ہی دفعہ یہ ہوا تھا کہ خدا کی خاطر آگ میں چھلانگ لگانے والے کے لیے آگ کو گلزار کر دیا گیا تھا، تو ایک ہی نشان ہوا اس میں سوچنے والوں کے لیے، سینکڑوں ہزاروں نشان کیسے ہو گئے؟ مگر خدا فرماتا ہے ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ ایک آگ کا واقعہ ایک ہی نہیں رہا کرتا، اور آگ کو جو گلزار بنایا جاتا ہے یہ بھی ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوتا، مومنوں کی زندگی میں کثرت سے ایسے نشان پھیلے پڑے، یہ بار بار ہونے والا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ ہماری غلام بلکہ ہمارے غلاموں کی بھی غلام ہے، اور احمدیوں نے بکثرت آگ کو گلزار بنائے جانے کے واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو فرماتا ہے لوگ تو تاریخ کی باتیں کرتے ہیں اور قرآن کریم کو ایک تاریخ کی ایسی کتاب سمجھتے ہیں جو گزشتہ زمانے کے قصے بیان کر رہی ہے، مگر جو تصویریں ہم بناتے ہیں ہم انہیں زندہ بھی کر دیا کرتے ہیں، ہر زمانے میں ان کو ان میں روح پھونکتے اور پھر ان کو گلیوں اور بازاروں میں چلا کے دکھاتے، اس طرح کی تاریخ ہم نے لکھی ہے جو زندہ بن کر پھر تمہارے سامنے دہرائی جاتی ہے فلموں کی طرح۔ جو گزشتہ خطبے میں میں نے واقعات بیان کیے تھے وہ بھی اسی قسم کے، حیرت سے انسان اس کتاب کامل کو دیکھتا ہے اور وجد کرتی ہے روح اس کی فصاحت و بلاغت اور اس کی موجز بیانی پر۔ اس کو کہتے ہیں فرقان، کیا ہے کوئی دنیا میں مورخ جو ایسی تاریخ لکھنے کا دعوے دار ہو کہ جس جو سابقہ قوموں کی تاریخ لکھ رہا ہو اور وہ بین ہی اسی طرح انہی نقوش کے ساتھ وہ قومیں زندہ ہو کر پھرنے لگیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ اعلان کیا گیا ہو، وعدہ کیا گیا، دعویٰ کیا گیا ہو کہ ہاں ایسا ہوگا۔ تو جب یہ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون تو یہ مضمون کھل گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر مورخ تاریخ لکھتا ہے اور ویسی شکلیں بن جایا کرتی ہیں، تو قرآن نے بھی ایسی بات کی ہو۔ قرآن تو کھول کر بتا رہا ہے کہ یہ مومن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ ایسے نشان روز اپنی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، تمہارے لیے تو ابراہیم ایک ماضی کا قصہ بن گیا ہے، مگر آج مکے اور مدینوں کی گلیوں میں گھر گھر میں ابراہیم پیدا ہو رہے ہیں، اور ایک قسم کی آگ نہیں سینکڑوں قسم کی آگوں کو یہ بھڑکتا بھی دیکھتے ہیں اور بجھتا ہوا بھی دیکھتے ہیں اپنے لیے، اور یہی واقعات آج احمدیت کی تاریخ میں رونما ہو رہے ہیں۔ کیسے ہمارے ایمانوں کو نوچیں گے ہمارے دلوں سے؟ یہ تو ہر کوشش کے ساتھ ان ایمانوں کو نئی تازگی بخش دیتے ہیں، ہر دفعہ جب چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کے نقوش مٹ جائیں تو نئی شان کے ساتھ اجاگر ہو کر نئے جلووں کے ساتھ چمکنے لگتے ہیں۔ پھر قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اب قوم دلائل میں عاجز آ گئی یعنی مخالفین دلائل میں عاجز آ گئے اور کوئی حربہ اب ان کے پاس باقی نہیں رہا سوائے جبر اور تشدد اور نمرودیت اور فرعونیت کے، اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو تاریخ بیان فرما رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پھر یہ مذہبی تحریک ایک سیاسی تحریک میں تبدیل ہونے لگتی ہے اور حکومتوں کا دخل آنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت بیچ میں، اور یہ لوگ جو عامۃ الناس کے طور پر یا مذہبی رہنماؤں کے طور پر ایک سچائی کی بیخ کنی میں ناکام ہو جاتے ہیں پھر یہ اسے سیاسی رنگ دیتے ہیں اور سیاست کی راہ سے حکومتوں پر قابض ہوتے ہیں اور حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آپ دیکھیں گے یہ کس طرح بچ کے جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے وأوحینا إلی موسیٰ أن أسر بعبادی إنکم متبعون، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو اپنے ساتھیوں کو میرے بندوں کو اپنے ساتھ لے کر یہاں سے نکل کھڑا ہو، हम तुम्हें बताते हैं कि ये तुम्हारी पैरवी करेंगे और तुम्हारा पीछा करेंगे। वअरसला फिरौन फिल मदायन हाशरीन, फरमाता है फिरौन ने मदायन में इकट्ठे करने वाले भेजे, इन हाउलाए लशरजमतुन कलीलून, और कहा कि ये लोग छोटी सी मामूली अदना सी अकलियत हैं। वह इन्नहुम लना लगायलून, और इनको ये जुर्रत ये हौसला कि हमें गुस्सा दिला रहे हैं। ये मजमून मुख्तलिफ रंग में कुरान करीम में बयान हुआ है, लेकिन यहां तरतीब एक ऐसी है जो खासतौर पर काबिल तवज्जो है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा ने जब हुक्म दिया था कि अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाओ, तुम्हारी पैरवी की जाएगी, तो उसके बाद तो कोई मुनाजरा नहीं हुआ। उसके बाद तो ये नहीं कहा गया कि ये हमें गुस्सा दिलाते हैं, फिर तो बात ही खत्म हो गई थी। इसलिए इस आयत को बाद में रखने की बजाय पहले क्यों रख दिया गया? ये नहीं फरमाया कि जब ये सारा झगड़ा चल पड़ा, शिरज़मतुन कलीलून कहा और ये भी कहा हमें गुस्सा दिलाते हैं, वइन्ना जमीउन हाजरून, और हम बावजूद इसके कि हम बड़ी जमीयत रखते हैं और मौजूद खड़े हैं, निगरान खड़े हैं, फिर फरमाता अल्लाह ताला बज़ाहिर तरतीब के लिहाज से कि फिर हमने मूसा पे वही की कि इस जगह को छोड़ दो और चले जाओ, लेकिन उस बात को जो आखिर पर हुई है वो बज़ाहिर उसको पहले रख दिया है और इसको बाद में रख दिया है। मालूम होता है उम्मत मोहम्मदिया में कोई ऐसे वाकयात रूनुमा होने वाले थे, चुनांचे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इल्हामात से पता चलता है कि तेरे पर ऐसा जमाना आने वाला है जो मूसा पर आने वाला मूसा पर आया था, और हजरत खलीफतुल मसीह सानी ने उसकी तशरीह में फरमाया कि ना उस वक्त तक आया जब तक मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जिंदा रहे, ना आज तक के खुलफा की तारीख में जमाना आया है। और चूंकि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर यह इस बात ने लाजमन सादिक आना है, इसलिए आइंदा ऐसा जमाना जरूर आ जाएगा। वो जमात अहमदिया पर आया हुआ है, आजकल आया हुआ है, और इस तरतीब के साथ आया हुआ है। ये बातें बाद में जारी हुई हैं सारी अब, और हो रही हैं बड़ी शिद्दत के साथ। चुनाचे ये भी बड़ा अजीब तकब्बुर का कलेमा है, और इसी से पता चलता है कि मजहबी मुखालफत एक सियासी रुख इख्तियार कर लेगी, और जमीयत की बात की जाएगी और कहा जाएगा कि हम अक्सरियत में हैं और यह दलील है हमारी, और जब गैर कौमें पूछेंगी कि तुम ये क्या जुल्म कर रहे हो, तो कहेंगे इन्ना हाउलाए लशरज़मतुन क़लीलून, और कसूर इनका है, वह इन्नहुम लना लगायज़ून, ये बदमाश लोग हम पे गुस्सा दिला रहे हैं, छोटे से हकीर से लोग। और लफ्ज़ शिरज़मा बड़ा ही प्यारा है इस लिहाज से, नक्शा खींचने के लिहाज से, वैसे तो बड़ा निकम्मल लफ्ज़ है, लेकिन चूंकि नक्शा बहुत उमदा खींच रहा है इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरब कहते हैं सौबुन शराज़म, सौबुन शराज़मुन कहते हैं ऐसे कपड़े को जो चीथड़ा बन चुका हो, फटा हुआ, जिसे पंजाबी में लीर लीर कहते हैं। तो जो कपड़ा चीथड़ा चीथड़ा हो चुका हो उसको सौबुन शराज़म कहते हैं अरब। तो शिरज़मतुन का मतलब है एक बसीदा फटा हुआ छोटा सा टुकड़ा। तो किस कदर मुतकब्बिर मुतकब्बिराना फिकरा है, इनकी हालत तो देखो, बोसीदा फटे हुए जलील कपड़े के एक टुकड़े ही तो हैं जो हमसे फटकर अलग हो चुका है, और अब ये क्या हाथ रखते हैं, और बाहर बैठा ये छोटा सा टुकड़ा हमें गुस्सा दिला रहा है, तो हम क्या करेंगे? वइन्ना जमीउन हाजिरून, हम तो एक जमीयत के तौर पर यहां मौजूद हैं, हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम तो फिर मारेंगे इनको। तो जो मजहबी मुखालफत थी दलाइल के साथ वो एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर गई कुरान करीम की इस तारीख के मुताबिक। اور اس جنون نے پھر سیاسی رستے اختیار کیے اور سیاسی دباؤ ڈالنے کے لیے یہ مضمون بنایا گیا کہ ہم یہ تم کہتے ہو انوسنٹ ہیں, معصوم لوگ ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ ایک ذلیل سی اقلیت ہے چھوٹی سی اور ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دیے ہیں, غصہ دلا رہے ہیں ہمیں, ہم تو پھر غصہ کھائیں گے تمہارے لیے. اور پھر خدا فرماتا ہے جب یہ باتیں ہوتی ہیں قوموں میں تو پھر اس وقت کے بادشاہ, اس وقت کی حکومتیں اپنی خاطر, اپنے بچاؤ کی خاطر, اپنی پاپولیرٹی کی خاطر, حد العزیزی کی خاطر پھر اس مسئلے کو خود اٹھا لیا کرتی ہیں. اور یہ عجیب ہے طرز کلام, فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ انا ہاؤل شرزمت القلیلون, قرآن کریم کے سے یہ نہیں پتہ چل رہا ہے. قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے کہا تھا اکٹھے کر کے لاؤ سب کو تاکہ تماشا دیکھیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. اور یہ نہیں فرمایا کالا ان ہاؤ لائش لشرزمت القلیلون, اس کو بغیر کسی وضاحت کے کھلا رہنے دیا گیا فقرہ. معلوم ہوتا ہے جو علماء اکٹھے کرنے کے لیے گئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے باتیں شروع کر دی تھی اور یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ آؤ اکٹھے ہو کے آؤ, کیونکہ ایک نہایت ہی معمولی گھٹیا اقلیت ہے جو ہمیں غصہ دلا رہی ہے, اب اس کا بدلہ اتاریں گے. تو یہ دلیل انہوں نے از خود قائم کی ہے اور پھر اس کو پھیلایا ہے. جب حکومت پوری طرح بیچ میں ملوث ہو گئی اور فرعون بھی ہار گیا, سارے اکٹھے ہو کر جو لوگ آئے تھے ان کی کچھ پیش نہیں گئی, اور دلائل کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منہ بند کر دیے, تو پھر فرعون نے بھی وہی رستہ اختیار کیا جو اس سے پہلے وقت کے علماء نے اختیار کیا تھا اور کہا ضروری اقتل موسیٰ ولید رب, اب مجھے چھوڑو میں قتل کر کے دکھاتا ہوں, اب پکارتا رہ جائے اپنے رب کو, دیکھتے ہیں کیسے بچاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی یہی الہام ہوا, اور جب یہ الہام ہوا ہو کسی وقت کے نبی کو اور اس کی ذات میں پورا نہ ہو تو بعض دفعہ اس کے غلاموں کی شکل میں پورا ہوتا ہے, اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ نعوذ باللہ مرتبہ ایک ہے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کنگن دیکھے اور پھونکے مار کے اڑا دیے, وہ ایک ایسے غلام کی شکل میں واقعہ پورا ہوا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مقام اور مرتبے میں کوئی دور کی بھی نسبت نہیں تھی. تو یہ معنی نہیں ہوا کرتے, اس لیے بعض لوگ غلط فہمی سے اس طرح چل پڑتے ہیں مراتب کی بحث میں, اور قوموں کو شوق ہوا کرتا ہے کہ اپنے وقت کے لوگوں کو ان سے محبت کرتے ہیں, ان کے مراتب بڑھاتے چلے جائیں زبردستی. حالانکہ مرتبے تو خدا بڑھایا کرتا ہے, بندوں کے کہنے سے ان کی باتوں سے کبھی کوئی مرتبہ نہیں بڑھ سکتا. اس لیے اس دھوکے میں آپ مبتلا نہ ہوں جو میں مضمون بیان کرنے لگا ہوں, اس کی حقیقت کو سمجھیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق یہ الہام ہے, لیکن آپ کے کسی غلام کی شکل میں پورا ہونا تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ سوائے میری ذات کے خلیفۃ المسیح رابع کے آج سے پہلے کسی خلیفہ کے متعلق قوم نے یہ آواز بلند نہیں کی کہ پکڑو اور اس کو قتل کرو, اور جھوٹا الزام قتل کا لگایا گیا ہو, جس طرح جھوٹا الزام حضرت موسیٰ پر بھی قتل کا لگایا گیا. اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ قوم کے علماء مطالبہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کو قتل کر کے دکھائیں گے, لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ اصل بات یہ علماء کی سازش نہیں ہے, یہ حکومت کے وقت کی سازش تھی. ورنہ قرآن کریم یہاں یہ نہ فرماتا فرعون کی طرح منسوخ کر کے قالا فرعون ضروری اقتل موسیٰ, اور اگر یہ گزشتہ زمانے کے متعلق تھا صرف تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو میں بین ہی ان الفاظ میں الہام نہیں ہونا تھا, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بین ہی ان الفاظ میں الہام کا ہونا بتا رہا ہے کہ آپ کے متعلق یہ الہام ہے اور آپ کے کسی غلام کی صورت میں یہ پورا ہوگا. اور بظاہر اس وقت لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں دو ہم قتل کرتے ہیں, لیکن خدا کہتا ہے جو عالم الغیب ہے کہ یہ حکومت کی سازش ہے, اور دراصل فرعون وقت یہ کہہ رہا ہے کہ ضروری اقتل موسیٰ, مجھے ذرا موقع تو دو, دیکھو میں کس طرح اس کو قتل کر کے دکھاتا ہوں. اب یدو ربہو, پھر پکارتا رہ جائے اپنے رب کو, دیکھیں گے کس طرح اس کا رب اس کو بچاتا ہے. और इसके बाद फिर दो दलायल भी वो पेश करता है अपनी इस धांधली के मुतल्लिक, उसके हक में, उसके जवाब के तौर पर वो दो दलायल पेश करता है। और अजीब बात है कि यही दो दलायल आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सारी दुनिया के एम्बेसीज के सामने पेश किए गए। और जब मुकामी एमडीओ ने एहतजाज किए हैं तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के इन दलायल को लफ्जन लफ्जन दोहरा के उनको बताया कि हुकूमत पाकिस्तान का ये मौकफ है और ये मजबूर है। दलायल क्या दिए हैं? इन्नी अखाफ और युबद्दिल दीनकुम, मैं ये डरता हूं, मैं भी उसकी मुखालफत कर रहा हूं शिद्दत के साथ। फिरौन कहता है ये इसलिए कर रहा हूं कि कहीं तुम्हारा दीन ना तब्दील कर दे। अब ये अजीब बात है, सारी कौम मुखालिफ थी हजरत मूसा की, और कुरान करीम से पता चलता है उनके बड़े लोग आपस में मशवरे करते थे उनके कत्ल के, और कौम का जिक्र ही नहीं किया। फिर फिरौन ने कहता है मैं मुखालफत कर रहा हूं, यानी सेरा अपने सर पर ले रहा है और दलील दे रहा है उसकी फिर कि मैं जो मुखालफत कर रहा हूं मैं तुम्हारी खातिर है कौम, तुम्हारी मोहब्बत में ऐसा कर रहा हूं, तुम्हें बचाने की खातिर ऐसा कर रहा हूं। अगर इनको इस हाल पर छोड़ दिया गया युबद्दिला दीनकुम, ये और इसके साथी तुम्हारा दीन जरूर तब्दील कर देंगे, तबलीग के जरिए तुम पर गालिब आ जाएंगे, और ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यूसुफ फिल अर्द फसाद, या फिर इसके नतीजे में फसाद जारी होगा, जब भी ये तबलीग करेंगे फसाद फैलेगा, कहां तक हुकूमत अब इन फसादात का मुकाबला करे। बस यही दो जवाब हैं जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सारी दुनिया की एम्बेसीज को, तमाम दुनिया की हुकूमतों को तहरीरन दिए जा चुके हैं, और उनकी तरफ से तहरीरन ये रिकॉर्ड हम तक पहुंच चुका है। यह है कुरान करीम की शान, किस तफसील से यह तारीख अंबिया का जिक्र करता है, उसके दोहराए जाने का जिक्र फरमाता है, और ये वाज़े इशारे रखता है अपने अंदर कि यह बात जो हम कह रहे हैं इस तरतीब से जो होगी ये आइंदा होने वाली। गुज़श्ता जमाने की और तरतीब थी, वाकयात यही थे, अब आइंदा जमाने वाले आने वाले जमाने में वाकयात यही होंगे, मगर तरतीब बदली जाएगी और उन वाकयात के मुताबिक आयात की तरतीब बदलगी, किसी इंसान के बस की बात नहीं। फिर जिसके जमाने में होने थे पूरे, उसको इल्हामन बताया कि तेरे जमाने में यह वाकया होने वाला है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये दोनों बातें बयान फरमाई कि तुझ पर ऐसा वक्त आएगा जो मूसा का जमाना होगा, और फरमाया कि तेरे मुतल्लिक एक कहने वाला ये कहेगा कि मुझे मौका दो, मुझे छोड़ो जरा, मैं इसको खत्म करके दिखाता हूं। और मुस्लिम मौऊद इन वाकयात से मुद्दतों पहले, दसियों साल पहले खोल कर लिख चुके हैं कि ये वाकयात आइंदा किसी खलीफा के जमाने में होंगे, और वो होंगे हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी। ये है कुरान करीम कि किस शान से, किस तफसील से तस्वीरें बनाता है, और फिर उनको इस नए दौर में जाहिर करने की जमानत देता है। और कोई मुफस्सिर इसके मुंह में ये बातें नहीं डालता, खुद कुरान करीम कतई इशारे इस बात के रखता है कि ये माजी का किस्सा था, ये मुस्तकबिल में होने वाले वाकया, और इस तब्दील तफसील के साथ या इस तब्दीली के साथ रुनुमा होंगे। फिर आखिर पर कुरान करीम फरमाता है, और यहां मैं इस मज़मून को खत्म करूंगा, कि जब ये मजहबी मुखालफत हुकूमतों के हाथ में चली जाती है और एक जमात बज़ाहिर कमज़ोर होते हुए जो शिज़मतुल क़लीलून कहला रही हो, वो ना उलमा के बस में रहती है ना हुकूमतों के बस में रहती है, तो फिर उसके लिए रुपया भी खर्च किया जाता है बड़ी कसरत, और पेशावर मुखालिफीन मुकर्रर हो जाते हैं, और खालिस तर इस वजह से उनको पैसा मिलता है कि वो इस मुखालफत पर मुलाजिम रखे गए, मुकर्रर हो गए तुमने मुखालफत करनी है और जिंदगी में काम ही कोई। और वो दौर भी हमारी आंखों के सामने जाहिर है, और ये भी उन आयात में से है जो इससे पहले दौरे अव्वल में रूनुमा होती बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। फरमाता है अफा बे हाजिर हदीस अंतुम मुज़हिनून, وتجعلون رزقكم انکم تکذبون. اے بیوقوف قوم، یہ چند لوگ ہو، تم نے اب یہ ذریعہ رزق کا بنا لیا ہے، پیشہ ور بن گئے ہو رزق کمانے والے، صرف اس بنا پر کہ تم مخالفت کرو گے اور تکذیب کرو گے خدا کے سچوں. اب اس بات کو سمجھ کر آپ تاریخ اسلام پر نظر ڈالیں تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین زمانے میں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. وہ جو ان کی کمائیوں کے ذریعے تھے عرب مخالفین کی، وہ تو اور تھے، کوئی پیشہ ور مولوی انہوں نے نہیں رکھا ہوا تھا اس غرض سے کہ وہ مخالفت کرے اور جھٹلانے کے پیسے کھائے. نظر ڈالیں تاریخ پر، دکھائیں کوئی واقعہ، مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. کوئی ہوگا تو بڑا مدھم اور اوجھل ہوگا، لیکن قرآن بڑی شان اور بڑی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ لازماً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، اور قرآن کی بات ٹل نہیں سکتی. اس لیے اگر دور اول میں یہ واقعہ نہیں ہوا تو لازماً دور آخر میں ہونا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے آغاز سے لے کر آج تک یہ قصہ چل رہا ہے کہ علماء تکذیب کی کھٹی کھا رہے ہیں. ہزار ہا علماء ایسے پیدا ہوئے اور ابھی بھی پیدا ہوئے ہیں اور بڑھ رہی ہے ان کی تعداد، جن کا پیشہ تکذیب ہے اور سارا رزق تکذیب کی وجہ سے کھاتے ہیں. احمدیت کو گالیاں دینی چھوڑ دیں تو ان کی آمدنی ختم، اور گالیاں دینی بند کر دیں یا تائید کا لفظ کر دیں تو تب بھی ان کے رزق ختم. چنانچہ بعض علماء جب دلائل مان جاتے ہیں تو آخر پر کہتے ہیں خاموشی سے کہ میاں رزق کا سوال ہے، مجبوری ہے، یہی لفظ بولتے ہیں رزق کا سوال. اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ پیشگوئی فرما دی تھی، وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کتنا کمینہ رزق ہے. چونوں چماروں کے بھی رزق ہوتے ہیں، مگر بہرحال وہ ہاتھ کی حلال کمائی ہوتی ہے، ان کے بدن کو لگتی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے جو ان کو طاقتیں بخشی تھیں وہ بنی نوع انسان کے فائدے اور ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کو رزق ملتا ہے. دنیا کی نظر اس کو گندا رزق سمجھ رہی ہے، دنیا کی آنکھیں اس کو پلید کھانا سمجھتی ہے، مگر خدا جو رازق ہے، جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو پلید رزق یہی نظر آ رہا ہے کہ تم نے تکذیب کو ذریعہ بنا لیا ہے رزق کی کمائی کا، اتنا گر گئے ہو، اتنے کمینے ہو گئے. اور امر واقعہ یہ ہے کہ آج کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جماعت احمدیہ کی تکذیب کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، اور یہ جو مختلف ملکوں کے دورے ہو رہے ہیں اور بے شمار خرچ کیا جا رہا ہے افریقہ میں اور امریکہ میں اور انگلستان میں اور یورپ کے دوسرے شہروں میں اور ایشیا کے دوسرے شہروں میں، ملکوں میں، ہر جگہ تکذیب کے لیے کہیں سے پیسہ آ رہا ہے ان لوگوں کے پاس. اور جب یہ تکذیب چھوڑتے ہیں تو ان کا مارکیٹ میں کوئی مول ہی نہیں پڑتا. عجیب قوم. آج ذرا علماء کا منہ بند کروا کے دکھا دیں کوئی بھی کہیں جماعت کے خلاف، تو ایک دم ان کے رزق کا ذریعہ ختم ہو جائے گا. وہی روٹیاں جو شام کو بیٹا کرتی تھیں گاؤں سے، وہی رہ جائیں گی باقی بس. تو جتنی شانیں ہیں یہ موٹریں، یہ ہوائی جہازوں کے سفر، یہ ذریعہ تکذیب کے ذریعے سے رزق مل رہا ہے. اور خدا کی شان دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے متعلق فرمایا تھا کہ ایسی قوم بھی ظاہر ہونے والی ہے، ایسے نئے انداز مخالفت بھی اب تمہیں نظر آئیں گے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. بس ان تصویروں کو دیکھو اور سمجھو کہ تم خود کیا بنتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا بناتے چلے جا رہے ہیں. تم چاہتے ہو کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دو، لیکن ہم تو وہ نقوش نہیں ہیں جو ظاہر ہو جائیں تو پھر مٹ جایا کرتے. ایک عام دنیا کا شاعر کہتا ہے کہ سب تس بر جرید عالم دوام ما، ہم میں وہ خوبیاں ہیں کہ جریدہ عالم پر ہمارے نقوش ثبت ہو گئے ہیں، ہمارا دوام ثبت ہو گیا. تو پھر خدا کی قسم، وہ قوم جس کے نقوش جریدہ قرآن پر نقش ہو چکے، कौन है दुनिया में जो उस कौम के नकूश को मिटा के दिखा दे। इन नकूश की जिंदगी का कुरान जामिन हो चुका है, इनकी बका का कुरान जामिन हो चुका है, इनके दिन ब दिन नए शान के साथ जलवागर होने का कुरान करीम जामिन हो चुका है। इसलिए ये नकूश तो बाहर नहीं मिटेंगे। तुम देखो कि तुम्हारे वो नकूश तो नहीं जो कुरान की गवाही के मुताबिक हमेशा मिटा दी जाया करते और सिर्फ इबरत के तौर पर खंडरात की सूरत में बाकी कायम रखे जाया करते। काश तुम्हें देखने के लिए नूर बसीरत अता हो, लेकिन अफसोस कि अब जबकि मैं दिखा रहा हूं ये तस्वीरें खुली खुली, मुझे तो यकीन नहीं कि ये देखेंगे और पहचानेंगे, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तो फरमाया है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है, लेकिन यह नहीं फरमाया कि एक मोमिन सारे जहान का आईना होता है। मोमिन के चेहरे में उसकी जुबान से अपनी तस्वीर को देखना और सुनना और समझना, इसकी तौफीक भी मोमिन ही को चाहती है। जिसमें ईमान की बसीरत हो वही देख सकता है। इसलिए तुम अजीब बदनसीब लोग हो कि हमारे चेहरे देखकर अगर नहीं पहचान सकते ये अल्लाह वालों के चेहरे हैं, ये झूठों के चेहरे नहीं हैं। तुम ऐसे बदनसीब हो कि अपने चेहरों को देखकर भी नहीं पहचान सकते। तुम नूरे बसीरत से आरी हो गए, लेकिन सारी कौम नहीं। ऐसे अहमत तकफीर हैं जिनका यह हाल है। जहां तक बाकी कौम का ताल्लुक है, यही कुरान हमें खबर देता है कि तुम्हें बज़ाहिर अंधेरा नजर आया और यूं मालूम हुआ कि सारा इलाका अंधेरे के कब्जे में जा चुका है। लेकिन याद रखना कि वो खुदा जो अंधेरों का खुदा है वो नूर का भी खुदा है। वो रातों के सीने फाड़ कर उनमें से नूर के सोते निकाल दिया करता है। इसलिए अपने रब से दुआओं में कभी मायूस ना हो। अगर अहमत तकफीर की तकदीर नहीं बदलने वाली, क्योंकि कुरान कहता है कि इन्होंने लाजमन ये हरकतें करनी हैं और इनकी तकदीर में इनकी किस्मत में नूरे बसीरत है ही नहीं है, तो ऐसा ही होगा। लेकिन सारी कौम पर तुमने हर किसी फतवा नहीं देना, क्योंकि ऐसे लोग फिर इन्हीं में से पैदा होते हैं जो अपने जालिम माँ अबाओ अजदाद की हरकतों के ऊपर लानतें भेजने वाले होते हैं। वो अंधेरों से नूर की तरफ हरकत करके निकल आते हैं और वो जिन पर उनके वालिदैन लामते भेजा करते थे उन पर वो रहमतें भेजते नहीं थकते और रोते हुए दिन को भी रहमतें भेजते हैं और रात को भी रहमतें भेजते हैं। और अपने आबाओ अजदाद पर जिन्होंने उन पाक अबरार के ऊपर लामते भेजी थी उन पर फिर ये लामते भेजते हैं अपने में से। यह तकदीर है कौमों की जो हमेशा से जारी है, हमेशा तक जारी रहेगी। खुदा करे, और हमारी दुआ यही है कि वो जो खुदा की नजर में लानत के मुस्तहिक ठहरते हैं वो बहुत ही थोड़े हैं, और अल्लाह की रहमत, अल्लाह की हदायत का नूर जल्दी फूटे और जल्दी वो दिन जाहिर हो जो हमारे लिए बशाशतों का दिन होगा और खुशखबरियों का दिन होगा और फतो जफर और नुसरत का दिन होगा और तस्बीह का दिन होगा और हम्द का दिन होगा। अपनी ज़ात की बड़ाई का दिन नहीं होगा, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिक्र और उनकी बड़ाई का दिन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.